تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. بغداد کے کورونا اسپتال میں دھماکے سے 82 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد عراق کے وزیر اعظم کی جانب سے 3 دن کے عام شوک کا اعلان کیا گیا ہے. ہندوستان میں کورونا کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر تقریباً 350,000 کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے اور صوبہ پنجاب میں اس کی شدت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اور ایران کی دفاعی اور عسکری ترقی کا عمل جاری ہے اور اتوار کے روز 7 جدید ترین دفاعی آلات و مصنوعات کی رونمائی عمل میں آئی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. بغداد کے کورونا اسپتال میں دھماکے سے 82 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد عراق کے وزیر اعظم کی جانب سے 3 دن کے عام شوک کا اعلان کیا گیا ہے. بغداد کے کورونا اسپتال میں آکسیجن کے سلنڈر میں ہونے والے دھماکے سے کورونا میں مبتلا 82 مریض جاں بحق اور 110 دیگر زخمی ہو گئے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق بغداد کے ابن الخطیب اسپتال کو کورونا کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا تھا اور یہ دھماکہ اسی اسپتال میں ہوا. دھماکے میں اس اسپتال میں کام کرنے والے طبی عملے کے بھی کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. عراق کے صدر برہم صالح نے بغداد کے ابن الخطیب اسپتال میں ہونے والے دھماکے کی وجہ کے بارے میں فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. صدر برہم صالح نے ایک بیان میں اسپتال میں ہونے والے دھماکے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کا دھماکہ عراق کی قومی سلامتی کے نقصان میں ہے جو ہماری ناکامی کا مظہر ہے. عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے بھی اپنے بیان میں اسی قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر تحقیقات کیے جانے کی ضرورت ہے. دراصل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بھی عراق میں کورونا اسپتال میں آکسیجن کے سلنڈر میں ہونے والے دھماکے پر عراق کی حکومت اور قوم کو تعزیت پیش کی ہے. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور عراق کی حکومت قوم اور جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو تعزیت پیش کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے عالمی وبا کورونا کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو ضروری قرار دیا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کے المناک مناظر سامنے آ رہے ہیں. یہ وبا انسانیت کا مشترکہ مسئلہ بن چکی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ہندوستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. محمد جواد ظریف نے مزید لکھا ہے کہ ہم سوگوار خاندانوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور تمام متاثرین کی جلد شفا یابی کے لیے دعا گو ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ اس عالمی المیہ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے. ہندوستان میں کورونا کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بار پھر تقریباً 350,000 کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اتوار کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 3,49,691 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور یوں ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,69,60,000 ہو گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,767 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اب ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,92,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. ہندوستان میں کورونا کا یہ طوفان ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں میں آکسیجن کی شدید قلت ہے اور اسپتالوں میں بیڈ خالی نہیں ہیں. ہندوستان میں کورونا کے مریضوں سے متعلق جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں. نظام صحت کے مفلوج ہو جانے کے باعث کورونا کے مریض سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں، جبکہ دہلی کے اسپتالوں میں ڈاکٹر انتہائی بے بسی کے عالم میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اپنے مریضوں کو دم توڑتا دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نشری پیغام میں کہا ہے کہ کورونا کے طوفان نے ملک کے اعتماد اور حوصلے کو متزلزل کر دیا ہے، لیکن ہم صبر و تحمل سے کورونا کی دوسری لہر کو بھی شکست دے دیں گے۔ ادھر دارالحکومت دہلی میں طبی آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور دہلی کے وزیر اعلی نے مزید 6 دن کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے قومی دارالحکومت میں کورونا کی رفتار میں شدت کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی مدت میں 3 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دہلی میں کورونا کا قہر جاری ہے، اس لیے لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن آخری ہتھیار ہے۔ اس درمیان کیجریوال نے تمام وزراء اعلی کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ قومی دارالحکومت کو کورونا کیسوں میں بڑے پیمانے پر اضافے سے پیدا ہونے والے آکسیجن بحران کے خاتمے میں مدد کریں۔ انہوں نے ہفتے کی شام ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی۔ ادھر پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے اور صوبہ پنجاب میں اس کی شدت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں صوبائی محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبے میں کورونا کے مثبت کیسوں کی شرح 11% سے تجاوز کر گئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3056 افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں کورونا مثبت آنے کی شرح 17% سے زیادہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 288,600 کے قریب ہے، جو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دراصل پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 5,600 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا پائے گئے ہیں، جبکہ 118 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 800,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد 88,600 سے زیادہ ہے اور ان میں سے 4,800 کی حالت تشویشناک ہے۔ حکومت پاکستان نے کورونا ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کا حکم دیا ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کوو برکت ایران کے تیسرے اور آخری مرحلے کی انسانی آزمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کوو برکت ایران نامی کورونا ویکسین کی تیسرے اور آخری مرحلے کی آزمائش متعدی امراض کی ایرانی ماہر ڈاکٹر مینو مہرس کو ٹیکہ لگا کر کیا گیا۔ کوو برکت ایران کی انسانی آزمائش کے آغاز کے بعد اس ویکسین کی جنرل ویکسینیشن کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وائرولوجسٹ ڈاکٹر مینو مہرز نے کہا کہ کوو برکت ایران نامی یہ ویکسین کورونا کے مقابلے میں مؤثر واقع ہوئی ہے اور اس کے نتائج کا سائنسی طریقے سے اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ کلینیکل ٹرائل منصوبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حامد حسینی نے اس موقع پر بتایا کہ تیسرے مرحلے کے لیے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران رجسٹریشن کرانے والے سینکڑوں رضاکاروں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور تمام افراد جامع ایپ سسٹم کے ذریعے ہماری نگرانی میں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دوران حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب مہنگائی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ عمران خان مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے وہ استعفی دے کر گھر چلے جائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بقول ان کے دواؤں کے دام 100% سے زیادہ بڑھانا عام آدمی سے زندگی کا حق چھین لینے جیسا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی کی آواز بننا سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے اور یہ آواز ہم عوام کے حق میں اٹھا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی دفاعی اور عسکری ترقی کا عمل جاری ہے اور اتوار کے روز 7 جدید ترین دفاعی آلات و مصنوعات کی رونمائی عمل میں آئی۔ دفاعی آلات و مصنوعات کی تقریب رونمائی میں ایران کی بری فوج کے کوآرڈینیٹر جنرل حبیب اللہ سیاری اور بری فوج کے سربراہ جنرل کیومرس حیدری بھی شریک تھے۔ تمام تر دفاعی مصنوعات ایران کی بری فوج کے شعبے جہاد خود کفالت کے ماہرین نے تیار کی ہیں۔ اتوار کو جن دفاعی مصنوعات کی نمائش کی گئی ان میں ڈرون بیسڈ ریڈار الارمنگ سسٹم، ڈرون بیسڈ لیزر الارمنگ سسٹم، مائکرو ٹربو جیٹ انجن رانش 1 اور تیام 1400 شامل ہیں۔ تیام 1400 نامی یہ سسٹم ڈرون طیاروں کا پتہ لگانے اور ڈرون طیاروں کو کنٹرول کرنے والے دشمن کے ریڈاروں کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے 21 اگست کو ایران کی دفاعی صنعتوں کے قومی دن کے موقع پر صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے 12 دفاعی منصوبوں اور دفاعی آلات کی رونمائی کی تھی، جن میں مختلف طرح کے رڈار اور اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم بھی شامل تھے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ حالیہ اقدامات صہیونی حکام کے ہوش ٹھکانے لگا دیں گے۔ سپاہ قدس کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل محمد حجازی کی یاد میں منعقدہ مجلس ترحیم کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ استقامتی محاذ کا مستقبل پوری طرح روشن ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے مقبوضہ فلسطین میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شام کی سرزمین پر جب اور جہاں چاہیں گے شرپسندی کریں گے اور انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ پچھلے چند روز کے اقدامات اور آئندہ کے اقدامات کے نتیجے میں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں تو ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی انجمن ہلال احمر کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے قدیم علاقے میں اسرائیل کے ناجائز اقدامات کے خلاف احتجاج کرنے والے نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں کم سے کم 12 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے ظلم اور جارحیت کے خلاف مشرقی بیت المقدس سے شروع ہونے والے مظاہرے پورے مقبوضہ فلسطین میں پھیل گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
اور ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے افغان حکومت سے کیے گئے اپنے وعدے کے برخلاف مختلف اقدامات انجام دینا شروع کر دیے ہیں، جس پر افغان حکومت کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کے عنوان سے ایک بڑا موضوع جو زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ امریکی فورسز کے انخلاق کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد مئی میں امریکی افواج کے انخلاق کی باتیں سامنے آئیں، پھر اس کے بعد جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلیاں بھی لائی گئیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 11 ستمبر تک جو ہے وہ یہ انخلاق مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی افغانستان کے ساتھ امریکہ نے کئی معاہدے کیے، کئی وعدے کیے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری وعدہ خلافیاں ہیں جو امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ انخلاق کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اس کے کیا نتائج۔ چونکہ 2014 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جب بھی امریکہ یہاں سے انخلاق کرے گا، یعنی افغانستان سے انخلاق کرے گا، تو تمام تر یہاں پہ موجود امریکی جو ہتھیار ہیں وہ افغان فورسز کے حوالے کی جائیں گی، اور جتنی ان کی فوجی تنصیبات ہیں وہ بھی افغان وزارت دفاع یا افغان پولیس کے سپرد کی جائیں گی۔ یعنی یہ ایک معاہدہ ہے کہ 2014 میں جو حکومت اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا۔ اب اس وقت جب وہ انخلاء کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اور انخلاء کے لیے کچھ اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں, تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ان وعدوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو آپ کا سوال بھی تھا وہ اسی تناظر میں تھا کہ جب آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا سارا ساز و سامان جو فوجی ہے وہ بجائے تباہ کرنے کے, ضائع کرنے کے یا کسی اور کو دینے کے, آپ نے ایک ملک میں 20 سال اس کا استحصال کیا ہے, 20 سال تک آپ وہاں پہ رہے ہیں, آپ نے جو بربادیاں کی ہیں, جو وہاں کی مشکلات کا باعث بنے ہیں, جو بھی ہے وہ ایک موضوع ہے, لیکن آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جاتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں وہ افغان فورسز کو یا افغان حکومت کو دے کے جائیں گے, اور اب آپ نے جو ہے وہ بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں, اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے مخصوص قسم کے فورسز کے لیے بینکرز بنائے ہوئے تھے, اسلحے رکھنے کے لیے جو چیزیں بنائی ہوئی تھیں, جو بھی اس سے متعلقہ جو تنصیبات تھیں وہ اب انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دی, یعنی ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کو استعمال نہ کر سکے. اس پہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ افغان فورسز اور افغان حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے کہ بھائی یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, اور یہ بھی بات ایک طے شدہ ہے کہ اس طرح کے جو قابض فورسز ہیں ان سے کوئی اس طرح کی توقع رکھنا بھی ابس ہے ایک لحاظ سے, کہ ایک جارے فوج آئی ہے آپ کے ایک ملک پہ, اس نے حملہ کیا ہے, آپ کے لوگوں کو مارا ہے, اور بظاہر وہ جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں, بظاہر وہ دہشت گردی کا مقابلے کی بات کرتے ہیں, بظاہر وہ وہاں سے ڈرگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت سب کے یہاں ہے کہ امریکہ کوئی افغان عوام کی محبت یا افغان عوام کے عشق میں گرفتار ہو کے وہاں پہ نہیں گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ ان پہ احسان کرے گا اور ان کے لیے وہ کرے گا, وہ اپنے مقاصد, اپنے اہداف خطے پہ, اس کے جو اپنی خواہشات تھیں ان خواہشات اور ان سیاسی مقاصد پہ اس کو عمل درآمد کرنا تھا, وہ اس نے کیا, کچھ کامیابی ہوئی کچھ ناکامی ہوئی, لیکن اب بہرحال اس کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ وہ وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں. اب وہ انخلاء کے بعد کے بھی مسائل ہیں, اول تو اس پہ سوال ہے کہ وہ مکمل انخلاء ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اس کے کچھ اثرات وہاں پہ رہیں گے, فوجی موجود رہیں گے, یا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ باقاعدہ فوجی نہیں ہوں گے بلکہ امریکہ جو ہے وہ پرائیویٹ فورسز کو وہاں پہ لے کے آئے گا, اور ایسی فورسز کے جو جیسے آپ کرائے کے قاتل کہہ سکتے ہیں کہ بعض پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ اپنے افراد بھی لے جاتے ہیں, اپنا اسلحہ بھی لے جاتے ہیں, آپ کا کام صرف انجام دیتے ہیں, اور اس کے لیے امریکہ بدنام بھی ہے, امریکہ کے کئی ممالک میں ایسے گروپس کام کر رہے ہیں کہ جو باقاعدہ امریکی فوج نہیں ہے بلکہ امریکہ نے سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں وہ کرائے پہ لی ہوئی ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, اور وہاں پہ مثلا جو بلیک واٹر کا نام عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ بلیک واٹر اب کوئی باقاعدہ کوئی امریکن فورس کا حصہ نہیں ہے, لیکن امریکی اشاروں پہ کام کرتے ہیں, وہ ایک پرائیویٹ ایجنسی کے طور پہ ہوتا ہے, اور اس کو یہ پیسے دیتے ہیں, اور وہی کام کرتے ہیں کہ جو اس وقت امریکی فورسز وہاں پہ انجام دے رہی ہیں. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے انخلاء ہو جائے لیکن وہاں پہ پرائیویٹ فورسز آ جائیں بلیک واٹر جیسی. اب فرض کریں ہم اس جو اس وقت سامنے صورتحال ہے کہ وہ وہاں سے انخلاء کر رہے ہیں, اب امریکن فورسز کہاں جائیں گی اور اس کا اسلحہ کہاں پہ جائے گا؟ اس کے عنوان سے کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. اس کا یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا, بعض جو خطے کے ممالک ہیں وہاں سے جو موقف سامنے آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی فورسز کو اور اپنے اسلحے کو وہاں پہ منتقل کرے, اور اس کا ایک جو تاثر ہے وہ پاکستان بھی ہے کہ شاید امریکہ اپنے یہ اسلحہ اور اپنے فوجی اور اپنے جو تنصیبات ہیں یا جو ٹیکنالوجی ہے یا یہ جو اسٹریٹجک ہتھیار جس کو یہ کہتے ہیں, یہ بجائے کسی اور جگہ پہ پاکستان منتقل کریں. اور اسی لیے شاید 2-3 دن پہلے پاکستان کے پریزیڈنٹ عارف علوی کا ایک انٹرویو سامنے آیا, اس نے خبردار کیا انہوں نے اس میں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کے بعد جو ہے وہ فورسز جو ہیں وہ پاکستان منتقل ہونا شروع ہو جائیں اور یہ اسلحہ بھی وہاں پہ منتقل ہونا شروع ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صورتحال اتنی واضح نہیں ہے, لیکن افغان حکومت بہرحال ایک احتجاج کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ یہ اسلحے واپس نہیں لے کے جائیں گے, آپ اپنے یہ تمام جو آپ کی یہ فوجی تنصیبات ہیں, جو ساز و سامان ہے, ان کو آپ تباہ بھی نہیں کریں گے اور ان کو افغان فورسز کے حوالے کر کے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ پہلے کی طرح ہی وعدہ خلافیاں کرتا ہے یا افغان حکومت کے اس احتجاج کے جواب میں کوئی ان کی بات سننے پہ تیار ہو جاتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو, خدا حافظ کہتے ہیں. اور آتے ہیں سامعین کی طرف. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک بار پھر اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ نسبت دے کر عالم اسلام کے جذبات کو مجروح کیا ہے. میکرون نے جمعے کے دن اپنے ٹویٹر پیغام میں خاتون پولیس پر چاقو سے کیے گئے حملے کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف ہرجہ سرائی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسلامی دہشت گردی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے. جمعے کے سے پہلے ایک شخص نے پیرس سے 60 کلومیٹر دور ایک علاقے رامبولیٹ میں ایک پولیس اسٹیشن میں خاتون پولیس افسر پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے. حملہ آور کا تعلق تیونس سے ہے اور اسے جائے واردات پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. فرانسیسی میڈیا نے اس بہانے کو سامنے رکھ کر کہ چونکہ حملہ آور نے حملہ کرتے وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا لہذا اس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے ہے، فرانس میں اسلام فوبیا کو ہوا دے رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ فرانس کے صدر نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کیا ہے. وہ پہلے بھی اسلام اور دہشت گردی کو ایک ساتھ بیان کرتے رہے ہیں. فرانسیسی صدر سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کے خلاف جارحانہ سیکولرزم کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف بیانات دے کر مسلمانوں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اس کی ماضی میں بھی کئی مثالیں موجود ہیں. میکرون نے آزادی اظہار و بیان کے بہانے شارلی ایبڈو کی توہین کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج کو نہ صرف مسترد کیا تھا بلکہ اسلام کو ایک بحران زدہ دین سے تعبیر کیا تھا. فرانسیسی صدر نے 2 اکتوبر 2020 کے ایک بیان میں اسلامی آئیڈیالوجی کو ایک تباہ کن اور قتل و غارت کا باعث قرار دیتے ہوئے انتہائی ڈھٹائی سے یہاں تک کہا تھا کہ اسلام ایسا دین ہے جو پوری دنیا میں بحران سے دوچار ہے، اور یہ صرف فرانس میں ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ فرانس کے صدر میکرون کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں، اور وہ کسی بھی معمولی سے معمولی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اسی نفرت اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے وہ فرانس میں مساجد اور دینی مراکز پر پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں. انسانی حقوق کے رہنما مسعود شجرا کے بقول فرانسیسی صدر کھلم کھلا اسلام پر حملے کر رہے ہیں اور اسلام کو ایک بحران زدہ آئیڈیالوجی سے تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ فرانس اور پورے یورپ کی پالیسیاں بحران زدہ ہیں. میکرون کی اسلام دشمنی کی ایک اور وجہ فرانس کے 2022 کے انتخابات بھی ہیں. میکرون کو اقتدار میں رہنے کے لیے فرانس کے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے. ابھی تک ہونے والی مختلف سروے رپورٹوں کے مطابق میکرون اور دائیں بازو کی مقبول لیڈر مارین نوپن کی مقبولیت کی شرح قریب قریب ہے. میکرون کو دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ووٹ دینے کے لیے تارکین وطن بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سخت موقف اپنانا ضروری ہے. فرانس کے انتخابی مارکے پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فرانس میں انتخابات دوسرے مرحلے میں داخل ہونے یقینی ہیں اور میکرون اور مارین لوپن کے درمیان دوسرے مرحلے کا کانٹے دار مقابلہ یقینی ہے. فرانسیسی صدر میکرون اپنا ووٹ بینک بڑھانے اور دائیں بازو کے انتہا پسندوں کے ووٹ لینے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو آئے روز تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس حوالے سے اسلام کی توہین سے بھی گریز نہیں کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فرانس کے موجودہ صدر اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف بیانات دے کر اقتدار میں باقی رہتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات سب پر واضح ہو گئی ہے کہ پوری یورپی رہنما بھی اقتدار میں رہنے کے لیے اپنی تمام اقدار کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. Thank you.